السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قربانی کی عبادت کا مقصود. آپ سب کے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایک عظیم عبادت مسلمان پوری دنیا میں انجام دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی پیش کرتے ہیں. اس قربانی کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ نے یہ عبادت مسلمانوں کے اوپر کیوں واجب کی ہے؟ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، ہمارا سب سے بڑا محسن ہے. اس نے قربانی کی عبادت اس لیے دی ہے تاکہ ہم امتحان زندگی میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 2 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ہمیں عطا کی. زندگی ہماری بڑی طویل ہے، نہ جانے کب ہماری روح بنی تھی، اللہ نے اس سے عہد الست لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک کی روح نے اس کا اقرار کیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ نے اس روح کو موت دے دی، پھر اس کے بعد ایک ایک روح کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا جسم کے ساتھ دنیا میں. دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک موت آئے گی، دوسری موت، ایک موت ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا اور پھر لامحدود زندگی شروع ہو جائے گی. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی یا بد نصیبوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی. تو ہماری 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں. سورہ مومن آیت نمبر 11 میں اسی کا ذکر ہے. جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. اے رب، ہمارے تو نے ہمیں 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، کیا جہنم سے نکلنے کی کوئی رستی سبیل ہے؟ کیا پھر کوئی موقع مل سکتا ہے دنیا میں جانے کا؟ تو یہ جو 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہیں، ان 2 موتوں کے درمیان یہ دنیا کی زندگی ہے. ہے یہ زندگی بڑی مختصر، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہے بڑی اہم، اس لیے کہ اسی زندگی میں ہم نے جو کردار ادا کرنا ہے، اس کردار سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مقدر طے ہوگا. دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری تو لامحدود زندگی آخرت کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزار دی تو لامحدود زندگی، ابدی زندگی، وہ انتہائی کرب میں، انتہائی دکھ میں، انتہائی تکلیف میں ہوگی. اللہ نے یہ حقیقت بیان کی سورہ ملک آیت نمبر 2 میں کہ خلق الموت والحیات، لِيَبْلُوبَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک امتحان ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ بہت عمدہ شعر ہے اقبال کا، زندگی ایک سمندر ہے، بڑا وسیع سمندر، نہ جانے کب شروع ہوا تھا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت یا جہنم میں یہ زندگی کا معاملہ جاری رہے گا۔ اس سمندر سے تمہیں اللہ نے دنیا میں ایسے پیدا کیا جیسے بلبلا ہوتا ہے، مانند حباب، بلبلا کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ زندگی کسی وقت بھی فنا ہو سکتی ہے۔ اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اللہ تبارک و تعالی اس ضیاء خانے میں، اس فانی دنیا میں تمہارا امتحان لے رہا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا امتحان اس دنیا میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی ہر خواہش قربان کرنے پر تیار ہو۔ جو شخص اپنی خواہشات نفس قربان نہیں کر سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ قربانی کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ ہم قربانی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اب اس کے لیے اللہ نے ایک بڑی اعلی مثال قرآن مجید میں دی ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا، انہوں نے وہ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی، اللہ نے انہیں کتنا اونچا مقام دیا۔ امتحان میرا بھی ہو رہا ہے، امتحان آپ کا بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے سب سے بڑا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور جب انہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا تو اللہ نے انہیں تین بڑے بڑے اعزازات دیے جس کا ذکر میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی۔ جس بات میں بھی آزمایا ہر بات میں اللہ کے حکم کو ترجیح دی۔ داستان ابراہیم، داستان حیات ابراہیم کی علیہ السلام ہے ہی امتحانوں کی ایک داستان۔ اللہ نے ایک ایسے گھر میں پیدا کر دیا جہاں بہت بڑا امتحان تھا، وہ گھر شرک کا مرکز تھا، شرک کا اڈہ تھا، بت اس گھر میں تیار ہوتے اور وہیں سے بت خانوں میں فراہم کیے جاتے۔ والد کو ایک بہت بڑے پنڈت ہونے کا منصب حاصل تھا، بڑی گھر میں اس پنڈت ہونے کی وجہ سے دولت کی ریل پیل تھی، بادشاہ بھی آ کر دعا کراتا تھا اور ایک عام غریب کسان بھی آ کر نذرانہ پیش کرتا تھا، عوام بھی آ رہے ہیں، خواص بھی آ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے اس پورے کے پورے شرک کے تصور کو قبول کر لیتے تو بعد میں گدی نشین بنتے اور ایک بہت بڑی دنیا کی آسائش ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے عام انسانوں کی طرح موروثی عقائد، والدین سے ملنے والے عقائد ان کو قبول نہیں کیا، سوچا، غور و فکر کیا اور اس کے بعد فکر و نظر کے امتحان میں اس طرح سے کامیابی حاصل کی کہ بغاوت کی ان غلط تصورات اور عقائد کے خلاف۔ اپنے والد سے کہا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں عبادت کرتے ہو اس کی کہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قوم بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھی اور قوم ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی کے شک میں مبتلا تھی، قوم کے ان تصورات کے خلاف بھی اعلان بغاوت بلند کیا، بڑے بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو سلامت رہنے دیا، اور جس پیشے سے یہ پوری کاروائی کی تھی اسے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب پوچھا گیا کہ ابراہیم یہ حرکت کس نے کی ہے، کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان بتوں سے پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو۔ بظاہر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے بت کی یہ حرکت ہے، ہے بھی بڑا اور واردات کا آلہ بھی اس کے کندھے پر ہے۔ قوم ان کے سامنے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ ابراہیم تم جانتے ہو، ماں آؤ لا یتقون، یہ بت تو بول نہیں سکتے، یہی ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ ان سے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، افتعبدون ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم ان کو پوچھتے ہو جنہ تمہیں فائدہ دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ ستارہ پرستوں کے عین عبادت کے موقع پر عین ان کے درمیان چلے گئے اور پہلے ان کے سامنے کہا کہ شاید یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ ستارہ باقی ستاروں سے زیادہ نمایاں چمک رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ستارہ ڈوب گیا، کہا کہ نہیں، وہ ستارہ جو خود غائب ہو گیا، جس کو اختیار ہی نہیں ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کا، کسی اور کے اختیار میں ہے، وہ میرا معبود کیسے ہو سکتا۔ تھوڑی دیر میں چاند نکلا، کہا کہ یہ چاند میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا ترائے گا، مجھے کیا عروج دے گا۔ پھر سورج نکلا تو کہا کہ ہاں یہ سورج بڑا، یہ میرا رب ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اپنی قوم کے سامنے کہا کہ ہمارا اصل رب وہ ہے جو سورج چاند اور ستاروں کو بنانے والا ہے۔ تیسرا شرک جو اس معاشرے میں نافذ تھا، جاری و ساری تھا، نمرود خدائی کا دعوے دار بن کے بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجرم کی حیثیت اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ ابراہیم نہ ستاروں، سورج اور چاند کو معبود مانتا ہے اور نہ ہی بتوں کو معبود مانتا ہے، پتہ نہیں تمہیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ نمرود نے پوچھا کہ تم کس کو رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، میں تم سے نہیں ڈرتا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں وہی میرا رب ہے۔ اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں۔ ایک بے گناہ کے بارے میں حکم دیا جلاد کو، اس نے اس کو مار دیا، اور ایک شخص کے جس کو سزائے موت سنا چکا تھا اس کو رہا کر دیا، کہا کہ دیکھو میرا اختیار ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھو، جس کو چاہوں موت دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام بحث کر سکتے تھے اس پر بھی کہ یہ میرا مقصود نہیں تھا، زندگی دیتا کون ہے، پیدا کون کرتا، لیکن بجائے بحث کرنے کے انہوں نے اگلی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، اگر تمہارے پاس اختیار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب وہ تلزی کفر، اب وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اب اس نے اپنے آپ کو بے اختیار اور لاچار پایا، اب کو جواب نہ دے سکا۔ اس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے میں جتنے بھی شرک جاری و ساری تھے سب سے بغاوت تھی، یہ تو ان کی فکر اور نظر کا امتحان تھا۔ اب اگلا امتحان آ گیا کہ جو آدمی رائج تصورات سے بغاوت کرتا ہے تو پھر وہ معاشرہ اسے سزا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے سزا دی ان کے والد نے اور دھمکی دی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ وہجرنی ملیا، کوئی عام آدمی ہوتا، عام نوجوان ہوتا تو ایک دم معافی تلافی کر لیتا، اس لیے کہ بے گھر ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی اور فوراً اپنے والد سے کہا، سلام علیک، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے والد تم پر سلام ہو، میں انقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، میرا رب مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ اور اپنے والد کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہے، ربی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن جب اللہ نے ان کو بتایا کہ تمہارا باپ شرک کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ سورہ توبہ آیت 113 میں اللہ نے منع فرمایا کہ مشرکین کے لیے دعا استغفار مت کرو، اور آیت 114 میں فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہوا انہو عدو للہ تبرع منہ، کہ میرا باپ اللہ کا دشمن تھا، شرک کرتا ہوا جہنم واصل ہوا ہے، تو پھر اس سے اعلان بیزاری کر دیا۔ اس کے بعد قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ابراہیم کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کافی دن تک ایک آگ بھڑکائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے کہ شاید ڈر جائیں آگ کو دیکھ کر اور اپنے توحید کے تصورات سے توبہ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ اس امتحان میں بھی ڈٹے رہے، اپنی جان کی محبت کو گویا اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا، بالآخر قوم نے ان کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر علیہ السلام۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور گلو گلزار بن گئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ قوم ایسی ڈھیٹ تھی کہ اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حق قبول کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ تو جو قوم ایسی ڈھیٹ ہو، جو قوم نبی کی جان کی دشمن ہو جائے، اس قوم کے ساتھ مزید وقت لگانا اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو صورتیں تھیں، یا تو وہیں پر اپنا وقت ضائع کر دیتے اس بھیڑ قوم کے ساتھ بحث مباحثے میں، لیکن وطن کی سہولیات وہ ان کو میسر رہتی۔ دوسری شکل یہ تھی کہ اپنے وطن سے، وطن کو خیر آباد کہتے، پردیش کی مشکلات کو جھیلتے، لیکن کسی ایسی قوم کو تلاش کرتے کہ جہاں توحید کی دعوت شاید قبولیت پا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وطن کے آسائش و آرام، وطن کی سہولیات، ان سب کو قربان کیا اور اللہ کے بھروسے پر وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ اس وطن میں رہنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، یہاں پر توحید کی دعوت، اب اس کے آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں۔ اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود یہ قوم تس سے مسنی ہوئی۔ اس زمانے کی ہجرت یہ بڑی کٹن ہجرت تھی۔ آج تو ہمیں علم ہے کہ اگر شہر کراچی سے باہر نکلیں گے تو کتنے فاصلے پر کون سی آبادی ہے، پانی کہاں سے ملے گا، خوراک کہاں سے ملے گی، ضروریات زندگی کہاں سے مزید مل جائیں گی، کہاں پہ جا کے آرام کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ساری سہولیات نہیں تھی۔ قال انی ذاہب الى ربی سیہدین، کہا کہ میں اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں، وہ ضرور میرے لیے کو رستہ نکالے گا۔ پھر اس کے بعد فلسطین، مصر، حجاز، ان مختلف علاقوں میں جا جا کر توحید کی دعوت دیتے 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 ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ بڑھاپے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ، رب حبلی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد بھی اس توحید کی دعوت کو جاری رکھے۔ اللہ نے 87 برس کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا اسماعیل، بڑی خوشی ہوئی اللہ نے اولاد دی، لیکن اللہ نے پھر ایک امتحان لے لیا، کہیں بیٹے کی محبت میری محبت سے بڑھ کر تو نہیں؟ کہا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو حجاز میں میرے محترم گھر کے پاس جا کے چھوڑ دو۔ بخاری اور مسلم میں واقعہ آتا ہے کہ جب وہاں پر چھوڑا ہے تو خود بھی پریشان تھے، بیوی بھی پریشان ہوئی ہے کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی گھاس تک نہیں اگتی، جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، گویا وہ تو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو جب چھوڑ کر واپس چلنے لگے تو بخاری میں جو واقعہ آتا ہے بڑا دقت آمیز ہے، پیچھے سے بیوی نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر بیوی بچے کو دیکھ سکے، لہذا نہیں دیکھا اور جواب بھی نہیں دیا، چلتے گئے۔ بیوی پیچھے بھاگ کر آئی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار خود بیوی نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا، تو اس نے سر ہلا دیا، یعنی اندر سے جذبات کو روکا ہوا تھا، وہ اندر سے رو رہے تھے، اندر سے ایک بے چین تھے بیوی اور بچے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، چلے گئے۔ بیوی نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر وہ اللہ نے محفوظ رکھنا تھا بچے کو بھی، اس کی ماں کو بھی، بچے کیڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ برآمد ہو گیا، پانی جب وہاں برآمد ہو گیا، اب پھر مختلف لوگ بھی وہاں پر آ کے بکنا شروع ہو گئے پانی کی وجہ سے، مختلف قبیلے بھی آبادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے مشن پر آتے رہے، ایک موقع پر آئے تو اس وقت ان کی عمر 100 برس تھی، بچہ اس وقت 13 برس کا ہو چکا تھا۔ اللہ نے اب ان سے آخری امتحان لے لیا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں، نبی کا خواب یہ بھی سچا ہوتا، بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم کہتا علیہ السلام، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، کس وجہ سے یہ حکم آیا ہے، میرا قصور کیا؟ بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، 100 سال کا بوڑھا باپ 13 سال کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، ابھی وہ بیٹا اکلوتا تھا، اسحاق بعد میں پیدا ہو گیا، اور وہ 13 سال کا بچہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گیا۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے منا کی وادی میں بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل، ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے بیٹے کا چہرہ سامنے ہو، شفقت پدری غالب آ جائے اور ذبح کرنے کے لیے ہاتھ چلی نہ سکے، لٹائے بھی پیشانی کے بل، آنکھیں بند کر لی، چھری پھیر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پر بچے کو وہاں سے ہٹایا اور ایک مینڈا وہاں پر رکھ دیا، چھری مینڈے کی گردن پر چلی، بچہ سلامت رہا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے کمال کر دیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ان ھذا لہو البلاء المبین، خود اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے بڑی آزمائش ممکن نہیں ہے کہ 100 سال کی عمر میں بوڑھا باپ اپنے ایک لوٹے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بچے کا فدیہ دیا ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس قربانی کو ہم نے پھر بعد والوں میں جاری کر دیا۔ تو یہ قربانی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کے عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، اللہ نے انہیں تین اعزاز دیے، انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے ان کو امام بنا دیا، پھر وجعلنا من ذریته نبوت والکتاب، ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں جاری کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے انہی کی اولاد میں سے آئے، ابو الانبیاء دوسرا مرتبہ دیا۔ اور نمبر تین، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، ولی، ولی اللہ، ولی کے معنی بھی دوست ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، لیکن خلیل کہتے ہیں گہرے دوست، اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ابراہیم کو علیہ السلام۔ یہ تمام انعامات کیوں ملے؟ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی وجہ سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی قربانی پیش کریں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالی ہمیں بھی نوازے گا، اللہ ہمیں بھی اپنے انعامات سے نوازے گا۔ یہ ہے قربانی کا مقصود۔ لیکن جانور کی قربانی صرف ایک علامت ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی تمام خواہشات ہم اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ قربانی کرتے ہوئے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے، ہم الفاظ ادا کرتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جو تمام آسمانوں اور زمین کی بنانے والی ہے۔ ہر قربانی کرنے والا اپنا اپنا جائزہ لے کہ کیا واقعی اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ اپنے نفس کی طرف ہے، جو جی میں آتا وہ کرتے ہیں۔ قربانی کر رہے ہیں، جی میں آیا ہے کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، پنج وقتہ نماز بھاری ہے، ایک مستقل کام ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بے نمازی ہیں قربانی کرنے کے لیے مستعد ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ قربانی مت کریں، ضرور کریں، لیکن خدا کے لیے پنج وقتہ نماز بھی پڑھیں۔ نمازیں پڑھنے کو تیار ہیں لیکن گھر سے بےہودگی بے حیائی ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹی وی تو نیسیسری ایول ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اپنی خواتین اپنے بچوں کی گندی تربیت ہم نے کرنی ہی کرنی، قربانی دینے کو تیار نہیں ہے یہاں پر، لیکن جانور قربان کرنے کو تیار ہے۔ اپنے کاروبار سے حرام کو نکالنے کو تیار نہیں ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ملاوٹ ہے، ناجائز منافع خوری ہے، بجلی کی چوری ہے، جہاں جہاں موقع ملتا ہے ڈنڈی مارتے ہیں، تو کیا رخ ہمارا اللہ کی طرف ہے؟ تو ہر بھائی جو بھی قربانی پیش کر رہا ہے وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے ذرا اپنا جائزہ لے کہ کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر دیا ہے اللہ کی طرف، اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی بنانے والی ہے۔ الا ملت ابراہیم حنیفا، بالکل ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، جیسے انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا، میں بھی ایسے کروں گا۔ فما انا من المشرکین، میں کسی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ شریک نہیں کروں گا، نہ پیسے کی محبت کو، نہ بیوی کی محبت کو، نہ اولاد کی محبت کو، نہ اقتدار کی محبت کو۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں اعلان کرتا ہوں کہ میری نماز اور میری قربانی یہاں تک کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بالکل دل پر ہاتھ رکھ کر ہر قربانی کرنے والا سوچے کہ آیا واقعی ایسا ہے یا یہ جھوٹا دعویٰ ہے؟ کیا واقعی جینا مرنا اللہ کے لیے؟ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں واقعی اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. میری پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے. اگر ایسا ہے تو مبارکباد، ورنہ قربانی پھر ایک رسم ہے. اللہم منکا ولکا بسم اللہ واللہ اکبر. اے اللہ، یہ قربانی کی سعادت آپ ہی کی طرف سے ملی ہے، یہ میں صرف آپ کی رضا کے لیے پیش کر رہا ہوں، کوئی دکھاوا کوئی ریاکاری اس سے مطلوب نہیں ہے. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی میں ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. میرے وجود پہ اللہ کی مرضی چلتی ہے، میرے گھر میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، میرے کاروبار میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، میرے شادی بیاہ میں اللہ بڑا ہے، اس سے آگے بڑھ کر میرے ملک میں اللہ بڑا ہے، میں پورے وطن میں اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں. اگر یہ ہے تو پھر قربانی قربانی ہے، اور ورنہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کی عبادت سے اپنی پوری زندگی کے رخ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.